تقسیم کیا. جون میں گوادر بلوچستان میں چین پاکستان دوستی اسپتال اور گوادر میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پلان کا افتتاح کیا گیا. چینی سفارت خانے کے بیان میں مزید کہا گیا کہ جولائی میں چین نے بلوچستان سے ایک میڈیا وفد چین بھیجا. اگست میں 20,000 ہیلتھ کٹس بلوچستان میں تقسیم کی گئیں. گزشتہ سال 2024 میں کیے گئے یہ تمام اقدامات بلوچستان کی عوام کی مدد اور آسانی کے لیے کیے گئے. اور سامعین اب چلتے ہیں ہندوستان. ہندوستان کی سے اخبار قومی تنظیم نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. وقف بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر کوٹ رپورٹ پیش کی. مہاتما گاندھی کی 77ویں برسی صدر جمہوریہ مرمو مودی برلا کھڑگے اور راہل نے پیش کیا خراج عقیدت. بی جے پی کھلے عام پیسے بانٹ رہی ہے. الیکشن کمیشن کب کاروائی کرے گا کیجریوال. مر جائیں گے لیکن بی جے پی سے سمجھوتا نہیں کریں گے راہل گاندھی. محاکم کے عقیدت مندوں کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ سے اپیل. دہلی پولیس نے بھگوانت مان کے گھر پر چھاپہ مارا. آتشی مس فلسطینیوں کو منتقل کرنے کی ناانصافی کا حصہ نہیں بنے گا صدر السیسی. پوتن کے قتل کی تیاری. براہ راست ایٹمی جنگ کی راہ ہموار کرنا ہے ماسکو. افغانستان میں رہ جانے والے امریکی ہتھیار باعث تشویش پاکستان. سعودی عرب میں انٹرپول کے لیے علاقائی دفتر کا قیام. اور اب اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. وقف بل پر جے پی سی کی رپورٹ اسپیکر لوک سبھا کے سپرد. جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے 29 جنوری کو ہی اسے منظوری دی تھی جس میں بی جے پی اراکین کے مشوروں کو شامل کیا گیا. محاکم میں مچی بھگدڑ کے خلاف عدالت عظمیٰ میں عرضی. عقیدت مندوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی سپریم کورٹ سے اپیل. یو پی کے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی محاکم نگر پہنچے. جانچ کے لیے تشکیل شدہ 3 رکنی کمیٹی. معیشت سست پڑ گئی. اقتصادی ترقی 2% تک گر سکتی ہے پی چدمبرم. اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز تیزی برقرار رہی. الیکشن کمیشن نے جمنا میں زہر کے الزام پر کیجریوال سے ثبوت مانگے. اسرائیلی فورسز کی توباس میں بمباری. قلقیلیا میں مکان اڑا دیا گیا. اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے عراقی شخص فائرنگ سے ہلاک. امریکہ میں مسافر طیارہ آرمی کے بلیک ہاک ہیلیکاپٹر سے ٹکرایا. متعدد افراد کے زخمی ہونے کا اندیشہ. اور سامعین ہندوستان ایکسپریس نے اداریہ لکھا ہے. عنوان ہے میڈیا کا آزادانہ کردار. دہلی میں اسمبلی انتخابات کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے سیاسی درجہ حرارت میں تیزی محسوس کی جانے لگی. ہر دن نئے انداز سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ سیاسی مقاصد کی تکمیل کی راہ آسان ہو سکے. میڈیا اداروں نے بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اشاروں پر کام کرنے کی ٹھان رکھی ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انداز کی خبریں ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارم پر کم دیکھی جا رہی ہیں. اس کے برخلاف سیاسی تشہیر کی رپورٹنگ مخصوص انداز میں کی جا رہی ہے جو یہ پیغام دینے کے لیے کافی ہے کہ میڈیا اپنا آزادانہ کردار اور تشخص باقی رکھنے میں کامیاب نہیں ہے. سیاست میں جیت اور ہار کا کھیل کھیلنا تو عام بات ہے لیکن کسی کی جیت اور کسی کی ہار کو یقینی بنانے کے لیے پروپیگنڈوں کو سچ کا لبادہ پہنانے کی جو کوشش حالیہ دنوں میں پروان چڑھتی رہی ہے بہرحال وہ حوصلہ شکن ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے عوامل کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے جن کی وجہ سے ذرائع ابلاغ کی دنیا داغدار بن رہی ہے. جس طرح تمام شعبہ زندگی میں اخلاقی تنزلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک اسی طرح ذرائع ابلاغ کی دنیا میں بھی پستی کا احساس ہر جانب ہوتا ہے. عام طور پر میڈیکل تک سچ کی بازیافت کی کوشش کیا کرتا تھا. جھوٹ کا پردہ چاک کرنا ذرائع ابلاغ کا راج دھرم یا فرض منصفی کہلاتا تھا لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ میڈیا سچ کا سامنا کرنے کے بجائے مصلحت پر مبنی خبروں کو جنہیں خبریں کہنا بھی بڑی بے ایمانی ہے ہوگی کی تشہیر پر ساری توانائی صرف کرتا ہے. افواہوں کی خبروں میں جگہ دینے کی جو کوشش حالیہ دنوں میں ہوئی ہے یا پھر سیاسی الزامات تشہیر و ترسیل جس انداز سے ان دنوں کی جا رہی ہے وہ حقائق کا گلا گھونٹنے میں معاون اور مددگار ہی نہیں بن رہی بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ سچ کو دفن کرنے اور جھوٹ کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی قرار پا رہی ہے. میڈیا کی ذمہ داری حالانکہ یہ ہے کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سچ سے حاضرین و ناظرین کو واقف رہے مگر ان دنوں سچ کی جگہ الگ الگ نظریوں کی تشہیر و ترسیل کا مختلف انداز ڈھونڈ لیا گیا جس کے ذریعے ناجائز طریقے سے دولت اکٹھا کرنے کی ایک طرف کوشش کی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب مخصوص سیاسی جماعتوں کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے آپ پروگرام آئینۂ صحافت جو اخبارات کے جائزے پر مشتمل تھا سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب و معتبر پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں.
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. محترم اور پیارے سامعین امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے, اور انشاءاللہ کہ آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا. اور ہماری تہہ دل سے یہ دعا ہے کہ آپ تمام سامعین کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور مشکلات کا انشاءاللہ کے خاتمہ ہو.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہن شائستہ درانی, ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا بھر میں عشر فجر کا آغاز ہو گیا ہے. اس مناسبت سے ہم تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
بالکل.
مبارک ہو ایران کا انقلاب, اسلام پر اس سے آیا شباب, آئے ہوئی آخرش مستجا کے نصروں من اللہ فتح قریب,
کے نصروں من اللہ فتح قریب, کے نصروں من اللہ فتح قریب.
یہ ایام جو ہیں وہ بارونق طریقے سے منائے جاتے ہیں, اور خاص طور پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران آمد کے دن جو کہ ایک تاریخی دن تھا, ایک ایسا دن تھا کہ جو صدیوں یاد رکھا جائے گا, اور جس طریقے سے فقید المثال استقبال ایران کے عوام نے اپنے قائد کا کیا, اپنے رہبر کا کیا, یقینی طور پر اس میں ایران کے غیور عوام نے جو اپنا حصہ ڈالا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے. اور جس طریقے سے تہران میں ان کو ویلکم کیا گیا, اور جس طریقے سے لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا, وہ بھی دیدنی تھا. اور کبھی کبھی وہ جب دکھائی جاتے ہیں وہ کلپس تو ہم بڑی توجہ سے اس کو دیکھتے ہیں, اور ہر مرتبہ نیا لگتا ہے.
بالکل, یہ والی بات تو آپ نے بالکل درست فرمائی کہ جتنی بار بھی ہم نے دیکھا, اور ہزاروں بار ہم تب سے دیکھ چکے ہیں, ہزاروں تو کیا یعنی جب سے یہ انقلاب اسلامی کامیاب ہوا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ ایران آئے ہیں, ہر سال یہ سالگرہ منائی جا رہی ہے, تو ہر سال گزشتہ جو کلپ ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں کہ جب انقلاب آیا, جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ایران کے اندر اور ان کا بے نظیر اور بے مثال استقبال ہوا, جب وہ ایئرپورٹ مہرآباد سے سیدھا بہشت زہرا قبرستان کی طرف گئے اور کتنا جم غفیر تھا, یہ تمام کلپس محفوظ ہیں آج بھی, اور ہر سال ایران کی سالگرہ پر یہ کلپ چلائے جاتے ہیں. دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ایام اور ان ایام میں ریڈیو تہران اپنے پروگرام پیش کرے گا شرح فجر کی مناسبت سے, سننا نہ بھولیے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سامعین کی طرف سے جو ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکبادی پیغامات آتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. لہٰذا عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول فرمائیں. بہن شائستہ درانی, آپ کے ہاتھ میں جو میں خط دیکھ رہا ہوں, جو تحریر دیکھ رہا ہوں, یہ ہمارے ایک بہت ہی پرانے سامع ہیں مصطفیٰ ہادی صاحب, اور انقلاب سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں, اور ان کے پاس بڑا کلیکشن ہے, بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے مواد ہے, کتابیں ہیں, سفر نامے ہیں کہ جو وہ ایران کے حوالے سے رکھتے ہیں, اور ایک خاص محبت و عقیدت اسلامی جمہوری ایران سے ان کی ہے. اور اس مرتبہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اس خط کے اندر جو ایک تحریر کی صورت میں ہے ارسال کیا. وقت کو ہم ضائع کیے بغیر جاتے ہیں جناب مصطفیٰ ہادی صاحب کی تحریر کی طرف. اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں.
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے, اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. اور یہ پہلی تحریر جو میرے ہاتھ میں ہے پوائنٹ کی شکل میں انہوں نے بھیجی ہے مصطفیٰ ہادی صاحب نے حیدرآباد سندھ پاکستان سے. لکھتے ہیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب 20ویں صدی کے آخر میں کامیابی سے ہمکنار ہوا, اور عظیم اندرونی اور بیرونی پہلوؤں کا حامل یہ واقعہ علاقائی اور عالمی سطح پر عظیم تبدیلیوں کی بنیاد بن گیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے اہم ترین واقعات و حوادث پر سرسری نظر ڈالتے ہیں. لکھتے ہیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو فرانس کے ایک گاؤں نوفل لشاتو میں جلا وطنی کے دوران انقلابی تحریک کی قیادت کر رہے تھے, اور جنہوں نے اپنی ایران آمد کو شاہ کی بے دخلی سے شروع کر دیا تھا۔ 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران کے ملک سے فرار ہو جانے کے بعد اپنی ایران واپسی کا فیصلہ کیا۔ ایران کے عوام کی تحریک میں شدت اور شاہ کے ایران سے بھاگ جانے کے بعد پہلوی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے امام خمینی کے ہوائی جہاز کو تباہ کرنے، جہاز کا راستہ تبدیل کرنے اور اس کے بعد امام خمینی کی گرفتاری سمیت متعدد سازشیں تیار کر رکھی تھیں، لیکن ان میں سے ایک میں بھی کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوئی اور آخر کار اس نے ملک بھر کے ہوائی اڈوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ بختیار حکومت کی جانب سے ہوائی اڈوں کی بندش اور امام خمینی کی ایران آمد روکنے کی خبر پھیلتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔
بہن شائستہ درانی، بڑی دل جمی کے ساتھ جناب مصطفیٰ ہادی صاحب نے تحریر کا آغاز کیا ہے اور شاید وہ ہمارے سامعین کو ایک تاریخ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان ایام کے اندر کیا کیا جو ہے واقعات رونما ہوئے اور اس انقلاب کی ایک ایسی جھلک ہے کہ جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں اس کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے اور مصطفیٰ ہادی صاحب اپنی اس تحریر کے ذریعے سے سامعین کی توجہ 1979 میں رونما ہونے والے واقعات کی طرف دلانا چاہتے ہیں۔
جی، آگے لکھتے ہیں، تہران، اصفہان، کرمانشاہ، دزفول، ہمدان، بوشہر وغیرہ میں قائم تینوں مسلح افواج کی مختلف چھاونیوں میں مقیم افسران نے بغاوت کر دی اور پھر وہ مظاہرین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ملک بھر کے مجاہد علماء کرام جو امام خمینی کے استقبال کے لیے تہران آئے ہوئے تھے، تہران یونیورسٹی میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور امام خمینی کی وطن واپسی تک ان کا دھرنا جاری رہا۔ عوام اور طلبہ بھی علماء کے ساتھ اس دھرنے میں شامل ہوتے رہے۔ تہران کے بہت سے نواحی علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور فائرنگ کی آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فرانس پریس نے خبر دی کہ تہران کا ایک چوراہا میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس پریس نے دارالحکومت میں مرنے والوں کی تعداد 3000 تک بتائی۔ روزنامہ اطلاعات نے لکھا کہ مغربی اور جنوب مغربی تہران آگ کے شولوں کی لپیٹ میں ہے۔ ہوائی اڈوں کی بندش کے خلاف عوام کے دھرنوں اور پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں بختیار حکومت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور اس نے ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔
جی ہاں، بالکل، جو باتیں جناب مصطفیٰ ہادی صاحب نے تحریر کی ہیں، بالکل، تہران جو تھا وہ مرکز تھا انقلابیوں کا اور یہاں پر امام خمینی کے حکم پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ کے جو کٹ پتلی حکمران تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ زور، زبردستی اور طاقت کے استعمال سے اس ولولے کو اور اس انقلاب کو روک لیں گے، لیکن عوام جو جاں بکف تھی انہوں نے کسی قیمت پر بھی جو ہے کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آمد کے حوالے سے اپنے پروگرام کو جاری و ساری رکھا۔ بہرحال ایسے مواقع پر تاریخ کا دہرایا جانا یا واقعات کا دہرایا جانا بہت اچھا لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں کیا واقعات رونما ہوئے۔
جی، آگے لکھتے ہیں، 31 جنوری 1979 کی شام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا طیارہ فرانس کے چارلز ڈوگلر ایئرپورٹ سے تہران کے لیے روانہ ہوا اور صبح 9:33 پر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ طیارے میں متعدد انقلابی سیاستدان، محافظین، امام خمینی کے اہل خانہ کے علاوہ 150 کے قریب صحافی بھی سوار تھے۔ 1 فروری 1979 کو تاریخ انسانی کا سب سے نہایت پرشکوہ استقبال جلوہ گر ہوا۔ لاکھوں لوگ تہران میں جمع تھے تاکہ امام خمینی کے استقبال میں شرکت کر سکے۔ لوگوں نے سڑکوں اور راستوں کو پھولوں اور جھنڈیوں سے سجایا تھا اور استقبال کرنے والوں کے دلوں میں خوشی اور غم دونوں کا سمندر موجے مار رہا تھا۔ آگے لکھتے ہیں، صبح 9:33 پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ، جن کا ہاتھ فرانسیسی سٹیورڈ نے تھام رکھا تھا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ لوگوں کی نگاہیں نم ہو گئیں اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مہرآباد ایئرپورٹ پر اپنے مختصر خطاب میں شاہی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا اور پھر فرمایا، محمد رضا شاہ کی واپسی اور بادشاہت کو باقی رکھنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور ہم عوامی حکومت قائم کریں گے۔ تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنے محبوب قائد کا استقبال کیا اور مہرآباد ایئرپورٹ سے شہیدوں کے قبرستان بہشت زہرا تک کے 35 کلومیٹر کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ طے کیا۔ آگے لکھتے ہیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بہشت زہرا میں ایران کی شہید پرور قوم سے ہمدردی کا اظہار کیا، دینی حکومت کی تشکیل کی بات کی اور شاہی حکومت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں حکومت قائم کروں گا اور میں عوام کی حمایت سے حکومت قائم کروں گا۔ نیو یارک یونیورسٹی کے اس وقت کے پروفیسر گراہم فولر انقلاب اسلامی اور امریکہ پر اس کے اثرات کے بارے میں کہتے ہیں، انقلاب ایران نے امریکی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا۔ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی سیاسی اسلام سے خوفزدہ ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ سیاسی اسلام طاقتور نہ ہونے پائے۔ روزنامہ یروشلم پوسٹ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے موقع پر لکھا تھا، شاہ ایران کا سقوط نہ صرف خلیج فارس کے سیاسی جغرافیے پر اثر انداز ہوگا بلکہ طاقت کے توازن کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔
جی جناب مصطفیٰ ہادی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت بہترین انداز میں آپ نے انقلاب اسلامی ایران کی تاریخ کے صفحات کو جو ہے وہ پلٹا ہے اور جو چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اس کی ایک یادآوری کروائی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی دقیق نظر ہے اور مختلف سفر نامے اور خاص طور پر ان صحافیوں کے سفر نامے کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کا مشاہدہ کر رہے تھے وہ بھی آپ کی نظروں سے گزرے ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کر چکے ہیں اور آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کی مناسبت سے ان واقعات کو دہرایا اور یہ بتایا کہ یہ انقلاب جو ہے کتنی جد و جہد کے بعد وقوع پذیر ہوا اور ایران کے عوام نے کس جوش و ولولے کے ساتھ جو ہے اس انقلاب کو برپا کیا، اور انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تک محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کے اتنا پیارا خوبصورت خط تحریر آپ نے ہمارے لیے روانہ کی۔ پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اچھا بھائی حسین تقوی، ہمیں ایک آڈیو پیغام موصول ہوا ہے جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد کے موقع پر لاہور پاکستان سے جناب انجم رضا صاحب نے بھیجا ہے، تو آئیے سامعین مل کر سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید انجم رضا، لاہور پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ انقلاب اسلامی ایران کی 46ویں سالگرہ دنیا بھر کے مظلومین، محرومین اور مسلمین کو بہت بہت مبارک ہو۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی اور انقلاب کے لیے عوام کی قربانیوں کو 46 برس سے زائد گزر چکے ہیں، اور آج ایران میں برپا ہونے والا یہ انقلاب پوری دنیا کے حریت پسندوں کے لیے ایک اہم سنگ میل، جبکہ سامراجی طاقتوں کے لیے ایک خطرہ اور ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ایران کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا خیال تھا کہ انقلاب میں اتنی جان نہیں کہ وہ زیادہ عرصہ تک چلے اور شاید پھر دوبارہ شاہی جبروت مسلط ہو، مگر آج 46 برس گزرنے کے بعد بھی اسلامی انقلاب ایک ایسا مضبوط درخت ہے جو 46 سال سے آتے ہوئے بادلوں اور طوفانوں کے سامنے جھکا نہیں، بلکہ اس کی چھاؤں نے ایرانی قوم ہی کو نہیں دنیا بھر کے محرومین اور مظلومین کو امن خوشحالی کا تحفہ دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے انقلاب اسلامی کو ناکام بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی، جس میں اوائل انقلاب میں مخالف گروہوں کی حمایت کرتے ہوئے انقلاب سے منسلک اعلی شخصیات کو قتل کیا گیا، بلکہ دشمن عناصر نے اس دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں بہت سی دہشت گردی کی کاروائیاں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا آپ ایران کے ہمسایہ میں صدام ملعون کو ایران پر حملے کے لیے مشتعل کر کے اس کی بھرپور حمایت کی گئی۔ دشمنوں کا خیال تھا اسلامی انقلاب کمزور ہو جائے گا اور صدام کی جہریت سے حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، مگر 8 سال کی مسلط جنگ کے دوران ایرانی قوم اپنی سرزمین کے 1 انچ سے پیچھے نہیں ہٹی۔ امریکہ اور اس کے اہم اتحادی ممالک، جن میں خاص طور پہ ناجائز صہیونی ریاست نے اسلامی جمہوریہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے معاشی اور نفسیاتی جنگ کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سائنسی، تعلیمی اور سیاسی شخصیات کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک نے اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے ظالمانہ پابندیوں کا سہارا لیا، مگر آج بھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 46 برس گزرنے کے باوجود امریکہ نے ایران کے خلاف سازشوں کو جاری رکھا ہوا ہے، ایران کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی کوششوں کے باوجود آج بھی اسلامی انقلاب عوام کی حمایت، اللہ کے فضل اور رہبر معظم آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی مجد اللہ کی قیمانہ قیادت کی بدولت ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ 1.5 سال میں غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ایرانی حکومت، ایرانی عوام اور جمہوری اسلامی ایران کے جتنے بھی دوست تھے سب نے ان مظلومین کی حمایت کی، بہت سی مشکلات، بہت سے مصائب، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جمہوری اسلامی ایران نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کو نہیں چھوڑا، اور آج بھی اسی طرح یہ حمایت جاری و ساری ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ انقلاب، جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ انقلاب، ایران امام زمانہ کا ملک ہے اور ہم اس کو اس کے حقیقی وارث کے سپرد کریں گے، تا ظہور مہدی یہ انقلاب قائم و دائم رہے اور تمام مسلمین اور تمام منتظرین یوسف زہرا کی دعائیں مستجاب ہوں اور یہ انقلاب جاری و ساری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جناب انجم رضا صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح مختلف مناسبتوں پر جو آپ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کرتے ہیں، آپ نے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کیا، انقلاب کے شہدا کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ رونما ہونے والے واقعات کا، ان ایام کا ذکر کیا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس انداز سے آپ نے ایک تاریخ کو بیان کیا ہے وہ بھی قابل قدر ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آڈیو پیغامات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور آپ کی طرف سے ہمیں ایسے پیغامات موصول ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خوبصورت آڈیو پیغام آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
بھائی حسین تقوی، ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کے آمد کے موقع پر ہماری ہماری ایک سامع نے حیدرآباد سندھ سے ایک آڈیو پیغام بھیجا ہے اور بہن ہیں سمن زہرا صاحبہ، ان کا پیغام مل کر سنتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سیدہ سمن زہرا لاہور پاکستان سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو انقلاب ایران کی 46ویں سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انقلاب اسلامی ایران کو 46 برس بیت گئے۔ یکم فروری 1979 کو اس انقلاب کے روح رواں حضرت امام خمینی نے 15 سال جلا وطنی کے بعد ایران میں قدم رکھا۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ایران میں محمد رضا شاہ پہلوی کی 200 سالہ بادشاہت اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔ عوام نے قومی و ملی جذبے کے ساتھ اپنے قائد اور رہب کا شاندار استقبال کیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر متحد، باوقار، با اصول اور محب وطن قوم ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ بلا شبہ حضرت امام خمینی کی جدوجہد، ان کے فکر و عمل اور ایران کو پہلوی بادشاہ سے نجات دلانے اور ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے مقاصد کو نمایاں کیے ہوئے تھی۔ ایرانی قوم کے بچے، بوڑھے اور جوان اپنے امام کے ان مقاصد میں ان کے شریک کار بن گئے، حتیٰ کہ خواتین نے بھی اس اسلامی انقلاب کو پذیرائی بخشنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے دور میں سارے ملک میں مغربی طرز معاشرت کا دورہ تھا اور مغربی چھاپ کی بدولت ساری قوم کو شخصی آزادی میسر نہ تھی۔ ایران میں ایک ایسا گھٹن زدہ ماحول پروان چڑھ گیا تھا کہ جس کے تحت عوام کو اور کال سلطنت کو امریکی سامراج کی ہدایت کی روشنی میں کنٹرول کیا جاتا تھا۔ شاہ ایران نے اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے اپنی الگ شاہی فوج بنا رکھی تھی جو کہ شاہ کے خلاف بات کرنے والوں کو پابند سلاسل کر دیتی تھی۔ ایران میں رہنے کے لیے شاہ سے وفاداری شرط اول تھی، بصورت دیگر قوم کا کوئی ادنا یا اعلیٰ فرد ان کی اس وفادار شاہی فورس سے محفوظ نہ تھا۔ مغرب زدہ معاشرے کی بدولت ایرانی عوام کو زندگیوں کا لطف اٹھانے کے لیے جملہ مواقع میسر تھے، لیکن مادر پدر آزادی کے ساتھ ساتھ شخصی آزادیوں کو بری طرح سلب کیا جاتا تھا۔ شاہ ایران کی ان پالیسیوں کے سبب لوگوں میں ان کے خلاف نفرتیں بڑھنے لگیں۔ ایسے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اسلامی نظام حیات کو رائج کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ قوم کو ایسے میں حضرت امام خمینی کی صورت میں ایک ایسا رہبر باوقار و با اصول میسر آیا جس نے حکومت کی طرف سے ملنے والی جلا وطنی کی سزا کو 18 برس پوری قوت، ثابت قدمی اور صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ حضرت آیت اللہ خمینی نے فرانس سے ایران آنے کا ارادہ کر لیا اور وہ ایران پہنچ گئے۔ ان کی آمد پر ایرانی عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ یوں انہوں نے ملک میں اسلامی نظام کی نفاذ کی نوید عوام کو سنا دی۔ حضرت امام خمینی نے اپنی زندگی درویشی اور عاجزی سے گزاری۔ ان کا یہی طرز زندگی ایرانی عوام و خواص کے لیے باعث اعزاز و تکریم ثابت ہوا۔ آپ نے وطن واپسی پر لوگوں کے جوش و خروش پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ بے شک بہترین و باصلاحیت قیادت ہی قوم کی تربیت و رہنمائی کا فریضہ ادا کر پاتی ہے۔ یوں قوم نے ثابت کر دیا کہ اگر رہبر یا حاکم معاشرتی اعلیٰ اقدار کے دائی ہوں تو رعایا بھی ان کے حق دم ہوگی۔ انقلاب اسلامی ایران حقیقی معنوں میں موجودہ صدی کا بڑا انقلاب ثابت ہوا کہ جس پر ہزاروں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا اور عالمی سطح پر ان کی ناکامی کی پیشن گوئیاں کی جانے لگی، لیکن حضرت امام خمینی نے عوامی سطح پر ہونے والے پروپیگنڈے کو کوئی اہمیت نہ دی بلکہ اپنی تمام تر توجہ اپنے مشن کی تکمیل پر مرکوز رکھی اور ثابت کر دیا کہ عزم و حوصلے کے ساتھ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نے اپنی سوچ و فکر کے مطابق ایران کو ایک عظیم، مضبوط اور مستحکم فلاحی جمہوری ریاست بنا کر ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جدوجہد میں ساری قوم فروئی اختلافات کو پس پشت ڈال کر آپ کے ہاتھ مضبوط کرتی رہی اور عالم اسلام سمیت دنیا بھر کی اقوام نے آپ کی جدوجہد کو سلام پیش کیا۔ انقلاب ایران کی تاریخی حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس انقلاب نے عالمی سیاست پر بھی گہرے نقوش چھوڑ دیے اور دنیا کی سپر طاغوتی قوتوں کے غرور کو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ انقلاب ایران نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ انسانی اور اسلامی اصولوں پر چل کر کس طرح انسانی حقوق و جمہوری آزادی کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ کئی برس سے امریکی سامراج دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر خطے کے امن کو تہوبالا کیے ہوئے ہیں۔ اس جنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ امریکہ اپنی شرائطانہ چالوں کے ذریعے اسلامی ممالک کو کمزور کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل چاہتا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت وہ ایران اور بیشتر مسلم ممالک کو دھمکیاں دیتا نظر آتا ہے اور انہیں اپنے دست نگر بنا کر رکھنے کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں گزشتہ 46 برس میں ایران میں برسر اقتدار آنے والے حکمرانوں نے اپنے قائد کے مشن کی آبیاری کی ہے اور ان لوگوں نے سادگی اور عاجزی کے ساتھ حکومت کی ذمہ داریاں نبھا کر قوم میں اپنی عزت و وقار کو بڑھایا ہے۔ آج ایران کی ترقی اور استحکام اور ملکی اتحاد و یگانگت نے وطن کو ایک مضبوط قوت میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور یہ کریڈٹ بھی قائد انقلاب حضرت امام خمینی کو ہی جاتا ہے کہ آج ایران دنیا کی سپر طاقتوں امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ امریکہ ایران کو دھمکیاں ضرور لگاتا ہے مگر اس میں اب اتنی جرت نہیں کہ وہ ایران پر چڑھ دوڑے۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے ملک و ملت کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ ہر طبقۂ فکر کو اس کے حقوق حاصل ہیں۔ ایران کے موجودہ صدر ڈاکٹر مسعود اپنے قائد امام خمینی کے واضح کردہ اصولوں کی روشنی میں نظام سلطنت چلا رہے ہیں۔ ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایران اور پاکستان کے مابین دوستی کے رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان مختلف منصوبوں میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ پاکستانی اور ایرانی عوام ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہیں اور اقوت و بھائی چارے کی دوڑی میں ایسے بندے ہوئے ہیں کہ جنہیں کوئی قوت جدا نہیں کر سکتی۔ ہم ایرانی حکومت اور عوام کو ان کی ان کامیابیوں پر مبارکباد دیتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان برادرانہ تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دونوں ممالک مشکل کی ہر گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، جو اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی محترمہ سمن زہرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس مناسبت پر بھی بہترین پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہن شائستہ درانی، بہن سمن زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے بھی انہوں نے پیغام بھیجا تھا، اور اسی طریقے سے مختلف مناسبتوں پر یہ اپنا آڈیو پیغام بڑے جوش و ولولے اور نہایت ہی محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ارسال کرتی ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایسے سامعین ہمارے لیے آڈیو پیغامات ارسال کرتے ہیں اور ان آڈیو پیغامات کو ہم نشر کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ تمام سامعین کے لیے ہمارا ایک اعلان ہے کہ وہ ہمارے لیے آڈیو پیغامات ارسال کریں اور ہم ان آڈیو پیغامات کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش بہن شائستہ دورانی۔ پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، خداوند عالم سے حقیقی قربت کی بنیاد اس کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ یہی معرفت اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس کے ہر حکم کی پابندی اسے دنیاوی اور اخروی فوائد سے بہرہ مند کرے گی۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران میں اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے 10 روزہ جشن عشر فجر کا آغاز. پورے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات شروع. القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے جنگ غزہ میں بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد زیف اور دیگر سینئر کمانڈروں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے. جنگی قیدیوں کے حوالگی کی منظم تقریب اور اس میں فلسطینی عوام کی پرجوش شرکت دنیا کے لیے حیرت انگیز اور مزاحمتی محاذ کی حمایت کی مظہر ہے. حماس کا بیان. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کا آپریشن. 10 تکفیری دہشت گرد ہلاک. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایران بھر میں 10 روزہ خصوصی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس سال اسلامی جمہوری ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 46ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اور اس سلسلے کی خصوصی تقریبات کا باضابطہ آغاز بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد وطن واپسی کے دن کی مناسبت سے عشرہ فجر عنوان کے تحت ہو گیا ہے. اسی مناسبت پر بانی انقلاب اسلامی کی وطن آمد کے وقت ملک بھر میں گرجا گھروں، ریل گاڑیوں نے اپنے گھنٹے اور سیٹیاں، جبکہ خلیج فارس میں بحری جہازوں نے اپنے ہارن بجا کر اس تاریخ دن کی آمد کی خبر سنائی، اور ساتھ ہی خصوصی عوامی اور عسکری دستے نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ سے تاریخی قبرستان بہشت زہرا تک امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے گزرنے والے راستے پر مارچ کیا، اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش کی گئی. اسی مناسبت سے تہران کی مرکزی نماز جمعہ کا انعقاد بھی بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کیا گیا. القسام بریگیڈ کے کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تصدیق کے بعد استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل جہادی گروہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں مجاہدت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر محمد زیف اور دیگر شہید کمانڈروں کی شہادت کے موقع پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شہید محمد زیف نے طوفان الاقصی آپریشن کے کامیاب آغاز کے ساتھ ہی مزاحمت کو ایک منظم طاقت میں تبدیل کیا اور صہیونی غاصبوں کے تانے بانے بکھیر دیے. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ کمانڈروں کی شہادت سے نہ صرف مزاحمت کمزور ہوتی ہے بلکہ ان کے عزم و ارادے مزید بلند ہو جاتے ہیں. عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کی عسکری ونگ شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ محمد زیف اور ان کے ساتھیوں کی شہادت شہداء کے راستے کو جاری رکھنے کے لیے مزاحمت کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شہداء الاقصی بریگیڈ نے بھی ایک بیان میں فلسطینی قوم اور شہداء کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہادر کمانڈروں کی شہادت انہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک، کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، حتمی فتح تک قومی اتحاد کے راستے کو جاری رکھنے کا عزم دیتی ہے. فلسطین کی عوامی مزاحمتی تحریک نے بھی اپنے ارکان اور مجاہدوں کی جانب سے ایک بیان میں محمد زیف اور ان کے ساتھی شہید کمانڈروں کی قابل فخر شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جہاد اور مزاحمت کو ایک اسٹریٹجک آپشن کے طور پر اختیار کیا جائے گا، اور ساتھ ہی فلسطین کو صہیونی غاصبوں کے چنگل سے نجات دلانے اور فلسطین کی ایک انچ زمین سے بھی چشم پوشی نہ کرنے پر زور دیا. تحریک کے مجاہدین اور فلسطین کی عوامی پارٹی نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ محمد زیف اور ان کے ساتھی شجاعت و ایثار و فداکاری کی زندہ مثالیں ہیں. اس بیان میں مزید کہا گیا کہ قابض عناصر ہمارے مزاحمت کے قائدین کو شہید کر کے فلسطینی عوام کی خواہشات کو پامال نہیں کر سکتے. اس سے قبل تحریک حماس اور فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی الگ الگ بیانات میں شہید محمد زیف اور متعدد دیگر مزاحمتی کمانڈروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی استقامت و پائیداری کو سراہا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ حماس کے عظیم رہنماؤں کی شہادت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد الہندی نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ حماس کے فرنٹ لائن کے رہنماؤں کی شہادت کا مطلب مزاحمت کا خاتمہ نہیں ہے، حماس غزہ میں اپنے فیلڈ کمانڈروں کی شہادت کے بعد بھی آخری دن تک لڑتی رہے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مزاحمت نے غاصب حکومت کو مذاکرات پر مجبور کیا اور قیدیوں کی رہائی کے مناظر نیتنیاہو کی شکست کے غماز ہیں۔ الہندی نے مزید کہا کہ غاصب حکومت بحران پیدا کر رہی ہے اور مزاحمت کو بلیک میل کرنے کی نیتنیاہو کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت فلسطینی عوام کی خوشیوں کو سپوتاج کرنے کے لیے قیدیوں کی رہائی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ جہاد اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے یاد دہانی کرائی کہ صہیونی حکومت معاہدے کی شرطوں پر عمل کرنے کی پابند ہے، اور اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتی ہے تو مزاحمت کے پاس اپنے آپشنز موجود ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ قطر میں حماس کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی سیاسی کونسل کے سربراہ محمد اسماعیل درویش اور چند اراکین کے علاوہ حماس کے بعض دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں غزہ کے حالات اور جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ملاقات سے قبل قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات میں فریقین نے ایران اور قطر کے باہمی روابط اور تعاون کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین، غزہ کی صورتحال اور شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی گزشتہ روز قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے تھے۔ حماس نے صہیونی جنگی قیدیوں کے منظم حوالگی کی تقریب کو دنیا کے لیے حیرت انگیز اور اس موقع پر فلسطینی عوام کے جوش و خروش اور ان کے نعروں کو استقامتی محاذ کی حمایت کا مظہر قرار دیا۔ حماس نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ اور استقامتی محاذ نے ایک بار پھر میدان جنگ کو کنٹرول میں رکھنے کی اپنی توانائی ثابت کر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جنگی قیدیوں کی حوالگی جو مثالی نظم و ضبط کے ساتھ انجام پائی اور اس نے دنیا کو مبہوت کر دیا، جرائم پیشہ صہیونی فوج کا منہ خاک میں ملنے کے بعد عمل میں آئی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ صہیونی جنگی قیدیوں کی حوالگی، تقریبات میں پایا جانے والا نظم و ضبط، القسام بریگیڈ اور سرائے القدس نیز دیگر استقامتی فلسطینی گروہوں کے اتحاد کا ثبوت ہے جو میدان جنگ میں بھی تھا اور جنگی قیدیوں کے آپریشن میں بھی نظر آیا۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اور جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں جنگی قیدیوں کے تبادلے کا آپریشن استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل سبھی گروہوں کے اتحاد اور ملت فلسطین کی استقامت و توانائی کا مظہر ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں مختلف مقامات پر من جملہ جبالیہ کیمپ اور شہر خان یونس میں شہید یحییٰ سنوار کے گھر کے سامنے سے انہیں جنگی قیدیوں کی حوالگی کی تقریب اور اس میں عوام کی پرجوش شرکت دنیا کے لیے اس پیغام کی حامل ہے کہ ہمارے عوام اپنے وطن میں ثابت قدم ہیں، استقامت جاری رکھیں گے اور سرزمین فلسطین کو آزاد کرانے پر مصمم ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں دو فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جنین شہر اور کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت مسلسل 11ویں روز بھی جاری رہی۔ جنین کیمپ میں صہیونی دہشت گردوں نے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے ان شہداء کی لاشوں کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کرنے سے بھی منع کر دیا۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنین شہر اور اس کے کیمپ پر صہیونی ٹولے کی جارحیت کے آغاز سے اب تک شہداء کی تعداد 19 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں فلسطینی شہری زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ متعدد کو صہیونی دہشت گردوں نے اغوا کیا ہے۔ اس سے قبل فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اطلاع دی تھی کہ جنین میں اس کے عملے نے 3 فلسطینی خواتین کو صہیونی بمباری میں زخمی ہونے کے سبب اسپتال منتقل کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس کے ساتھ صدر مرمو کے خطاب سے شروع ہوا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی صدر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں ملک کی ترقی کے لیے اتحاد کی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہماری آئندہ نسلیں ایک ترقی یافتہ، مضبوط، باصلاحیت اور خوشحال ہندوستان دیکھیں گی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق اجلاس شروع ہونے کے بعد ہندوستان کی وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قومی اقتصادی سروے پیش کیا، جس کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ دہلی سے موصولہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا اجلاس ہے جس سے پہلے ایسی کوئی غیر ملکی رپورٹ نہیں آئی جو حزب اختلاف کے لیے ہنگامے کا بہانہ بن سکے۔ ان کا اشارہ سرمئی سیشن سے پہلے ہندوستان کے معروف صنعتکار گوتم اڈانی کے مالی گھوٹالے کے بارے میں امریکہ میں جاری ہونے والی رپورٹ تھی۔ گوتم اڈانی وزیر اعظم مودی کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ادھر انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال اور مودی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی وعدے کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جیسے نریندر مودی نے ہر ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے ڈالنے کا وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہیں ہوا، اسی طرح کیجریوال نے بھی دہلی کے عوام سے کئی جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جمنا کا پانی اتنا صاف کریں گے کہ خود اس میں نہائیں گے اور پانی بھی پی سکیں گے، لیکن آج بھی جمنا کی حالت بدتر ہے اور عوام کو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ راہل گاندھی نے دہلی کے بوانا اسمبلی حلقے میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب میں اروند کیجریوال کی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب بی جے پی کے لوگوں نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کیا تب کیجریوال کہاں تھے۔ دہلی میں خراب پانی کی سپلائی کا معاملہ اٹھاتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ دہلی میں پانی کا مسئلہ اہم ہے، لوگوں کو مہنگا پانی خرید کر پینا پڑتا ہے، لیکن میڈیا اس کے بارے میں کبھی نہیں دکھاتا۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ اس وقت بھارت میں نظریات کی لڑائی چل رہی ہے، جس میں کانگریس کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں سبھی لوگ یکساں ہونے چاہیے، ہر مذہب، ذات اور زبان کا احترام ہونا چاہیے۔ راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر زرداری نے ہماری یہ بات تسلیم کی تھی کہ پہلے صحافیوں کے تحفظات اور خدشات کو سنا جائے گا، اس پر مشاورت ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ دستخط کریں گے۔ صدر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان آ گئے ہیں، ایک دو روز میں وہ اسلام آباد آ جائیں گے، وہ میڈیا کے لوگوں سے اس حوالے سے مشاورت بھی کریں گے اور تجاویز بھی لیں گے، جب کسی معاملے پر اتفاق رائے ہو جائے تو پھر ایکٹ پر دستخط کا مرحلہ آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صدر آصف زرداری نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اظہار رائے پر پابندی کے پیکا قانون پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن اگلے روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو اس قانون پر پہلے ہی دستخط کر چکے تھے۔ ادھر حکومت کی جانب سے آزادی اظہار پر پابندیوں کے متنازع پیکا قانون کی منظوری کے بعد جہاں ایک طرف پاکستان میں صحافتی تنظیمیں اس قانون کو واپس لینے کے لیے ملک بھر میں سراپے احتجاج ہیں، تو دوسری طرف اس بل کے خلاف انسانی حقوق اور آزادی اظہار پر پابندی کے خلاف بین الاقوامی تنظیمیں اور ادارے بھی فعال ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود یورپی یونین کے خصوصی نمائندے کی اہم اعلی شخصیات سے ملاقاتیں تشویش کا اظہار، جبکہ دوسری طرف خود حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی اس حوالے سے آف دی ریکارڈ اور خاموش تحفظات رکھتی ہیں، تاہم بل کے حق میں بولنے والوں کی بلند آوازیں بھی سنی جا رہی ہیں، جن میں حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کے ارکان بل کی منظوری پر دلائل اور جواز دیتے ہوئے اسے حالات کے متقاضی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں 10 تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں انجام دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فوجی دستوں نے اسی طرح دتہ خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی نامی علاقوں میں بھی تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد کاروائیاں انجام دیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ مذکورہ علاقوں میں مجموعی طور پر 6 تکفیری دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے وافر مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کرنے کی خبر دی ہے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے اپر کرم میں 2 قبائل کے درمیان جنگ بندی کے لیے آنے والے سرکاری قافلے پر فائرنگ سے اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہو گئے۔ مقامی ایس ایچ او کے مطابق اپر کرم میں ضلعی انتظامیہ نے جنگ بندی کروا دی تھی، لیکن دوسرے فریق سے بات چیت کے لیے جانے والے قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ میں سرکاری قافلے کی قیادت کرنے والے اے سی کرم منان زخمی ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اے سی منان کو بوشہرہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کرم کا کہنا ہے کہ علاقے میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر کرم میں پھنسے ہوئے 66 افراد کا کامیاب انخلاء کر لیا گیا ہے۔ تریمنگل میں مشیران کی سفارش پر 66 افراد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ یاد رہے اس سے قبل لوئر کرم میں ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جنوب مغربی شام میں کنیترا گورنر ہاؤس کو سہونی فوجیوں نے آگ لگا دی اور علاقے میں وسیع پیمانے پر زرعی زمینیں تباہ کر دیں۔ عرب جنرل نیوز ویب سائٹ نے سوشل میڈیا صارفین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جمعرات کے روز غاصب سونی فوجیوں نے کنیترا صوبے میں گورنر کے دفتر کو آگ لگا دی، جبکہ انہوں نے دیہی علاقوں میں زرعی زمینوں کی وسیع پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا صارفین نے ایسی ویڈیو کلپس شیئر کیں جن میں جنوبی شام کے کنیترا میں گورنر ہاؤس کی عمارت سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ میڈیا ذرائع نے اطلاع دیا کہ سونی فوج کئی دنوں سے جبادت الخشب کے علاقے میں زرعی اراضی اور جنگل کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس سے علاقے میں موجود شامیوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر
کے نثار آپ پر گھر وار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار